بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. احمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوی سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی، فون نمبر 2326912123.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تقریر کا موضوع ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات اور ان کے فائدے آپ کی خدمت میں رکھوں، آئیے سب سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہا جاتا ہے، معجزہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. معجزہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بلا کسی سبب اور بلا کسی ذریعے کے، جو وہ سبب وہ ذریعہ جو معروف و مشہور ہے، نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے. معجزہ ایک خرق عادت ہے، یعنی عام طور پر لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر، جس سے انسانی عقل اور انسانی دماغ عاجز ہوتا ہے. اور یہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کی جاتی ہے، ان کے نبوت کی دلیل پر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یقیناً نبی ہیں. یہ ہے معجزہ جو نبوت کی دلیل پر نبی کے نبی ہونے کی دلیل کے لیے نبیوں کے ہاتھوں پر ایسی خرق عادت چیز ما فوق الفطری قوت کا ظاہر ہونا جو انسانی فطرت سے بالا تر چیز ہے اس کا ظاہر ہونا یہ معجزہ کہلاتا ہے. اور اسی سے ملتی جلتی چیز کرامت ہے. کرامت یہ بزرگی کو کہتے ہیں. کرامت اللہ تبارک و تعالی اپنے صالح اور نیک بندوں کے ہاتھوں پر کسی چیز کو ظاہر فرماتا ہے, اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے استدراج, جو بظاہر انہی کرامتوں اور معجزات کی طرح ہوتا ہے. لگتا ہے کہ یہ بھی کرامت ہے, یہ بھی معجزہ ہے, لیکن چونکہ ان چیزوں کا ظہور یا وہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ بدعقیدہ مشرک فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے, اس لیے اس کو کرامت کا نام نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس کو استدراج کا نام دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اور وہ لوگ جو ہماری آیات جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں. تو یہ معجزے اور یہ کرامتیں اور یہ استدراج. ایک حقیقت اور بھی میں بتاتا چلوں, استدراج کی مثال میں ایک حقیقت اور میں بتلاتا چلوں. نمرود کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس اس کے دربار میں اس کے محل میں ایک حوض تھا. جو لوگ اس کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے, پانی ہے, دودھ ہے, کچھ بھی ہے. وہ لوگ اسی حوض کے اندر سب کچھ ڈال دیتے تھے اور پھر جا کے اس سے سلام اور اس کی عبادت یا اس کے سجدے کر کے جب لوٹتے تھے تو جو برتن لے کے جاتے تھے اور اس میں اس حوض میں اس برتن سے ڈال دیا کرتے تھے جب وہ لوٹتے تھے تو اس بھرے ہوئے حوض میں سے جب اپنے برتنوں کو ڈالتے تو ان میں وہی چیز آتی جو چیز وہ ڈال کے گئے ہیں. حالانکہ ساری کی خلط ملط ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے برتنوں میں وہی چیزیں آتی تھیں جو وہ ڈالتے تھے. ایک آدمی یہ دیکھ کے حیران رہتا تھا کہ اس میں گندم بھی ہے, اس میں چاول بھی ہے, اس میں دودھ بھی ہے, اس میں شکر بھی ہے, اس میں شہد بھی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں اور سب مکس ہیں, ملی ہوئی ہیں, لیکن ہم جب اپنا برتن ڈالتے ہیں تو ہمارے برتن میں وہی چیز آتی ہے جو ہم ڈال کے گئے. یہ ایک شیطانی عمل تھا جس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا تھا کہ جو اتنے بڑے شکتی کا, طاقت و قوت کا مالک ہے وہی خدا ہو سکتا ہے. یہ ایک شیطانی عمل تھا, ٹھیک ہے؟ اسی کو استدراج کہا جاتا ہے. ایسے بہت سارے فاسق و فاجر, بددین, بد مذہب, مشرک درگاہوں پہ مراقبے کرنے والے, قبروں کی پرستش کرنے والے یا قبروں کو سجانے سنوارنے والے, ان سے فیض حاصل کرنے والے, قبروں سے فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پہ ایسی محیر العقول چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں لوگ کرامتوں کا نام دیتے ہیں. تو یہ اس سے آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی بددین ہے, اب اس کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کرامت نہیں بلکہ وہ شیطانی عمل ہے. شیطان اس کے ہاتھوں پہ یہ چیزیں ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں مثال دوں, جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ صوفیوں کے بہت بڑے صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. احمد رضا خان صاحب بریلی کے اپنی کتاب الملفوظ اعلی حضرت, ملفوظات اعلی حضرت میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک مرید دریا کے کنارے کھڑا ہوا کشتی کے انتظار میں تھا, اتنے میں دیکھا کہ حضرت مسلح بچھائے پانی پر اور چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. مرید کو دیکھا کھڑا ہوا, کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے دریا پار کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے, آ جا مسلے پر. اور یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہوا مسلے پہ کھڑا ہو جا. چنانچہ اس آدمی نے یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید, کیا مطلب ہے یا جنید یا جنید؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یا جنید یا جنید, ہاں, کہتا ہوا مسلے پہ آ گیا. جب وہ بیچ دریا میں پہنچا تو فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید یا جنید یا جنید کی رٹی لگوا رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وسوسہ دل میں آنا تھا کہ وہ دریا میں ڈوبنے لگا. اس نے کہا حضرت, کہنے لگے پھر وہی کہ جو کہتا تھا یا اللہ. اس نے یا اللہ اپنی زبان سے کہا. جب دیکھا کہ ہمارے حضرت یا اللہ کہہ رہے ہیں, وسوسہ آیا دل میں اور اس نے یا اللہ کہا, اور جیسے ہی یا اللہ کہا ویسے ہی وہ دریا کے اندر ڈوب گیا. کہنے کا حضرت کہا پھر وہی کہ جو کہتا تھا. چنانچہ پھر وہی کہا تو اٹھا کے مسلے پہ کھڑا گیا. اس نے کہا حضرت ماجرا کیا ہے؟ حضرت تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ فرما میں اور مجھے یا جنید کی رٹی لگوا رہے ہیں. کہنے لگے بیوقوف, ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ اب آپ سوچیں, یہ ایک بہت بڑے ہندوستان میں پارٹی کے امام ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اور جن کے اوپر ناز کرتے ہیں لوگ, فخر کرتے ہیں, لیکن کیا یہ حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں, یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے لکھ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ناواقف ہو. اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, بھلے وہ سارے کے سارے مل جائیں, یہاں تک کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھینے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے. یہ حال ہے. تو یہ لوگ جو قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ پہنچے اور ایک صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ وشیت, اے اللہ کے نبی, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے کہا, اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, جو اللہ چاہے, بس جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ نبی کی تعلیم تھی اپنے صحابہ کی, اور یہ بزرگوں کی تعلیم ہے اپنے مریدوں کی. آپ بتائیں کس کی تعلیم افضل اور اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوگ اللہ کو چھڑوا کر, اللہ سے رشتے توڑوا کر اپنی پکار پکرواتے ہیں,
اپنی پکار لوگوں سے کہلواتے ہیں کہ مجھے پکارو مجھے پکارو، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، وہ شیطان کے ولی ہیں۔ دنیا انہیں ولایت کا آسمان تصور کرے، ہم تو قرآن و سنت کی کسوٹی پر انہیں تولیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کسوٹی پہ اتریں گے تو صحیح ہے، اس کسوٹی پہ نہیں اتریں گے تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان کے اولیاء۔ تو یہ کرامتیں بیان کی جاتی ہیں جناب علی، کہ حضرت چپل پہن کے سمندر پہ چل رہے ہیں، مسلح بچھا کر کے اس کے اوپر چل رہے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے، یہی شیطانی عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک، اب آپ دیکھیں تذکرۃ الرشید کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ ایک بزرگ ذکر کر رہے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبند کے سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں، وہ بنیاد ڈالنے والے اور تبلیغی جماعت دیوبند کے علماء کے سب سے بڑے قطب الاختاب غوث العظم ہیں، اور میں نے حوالہ دیا تھا تذکرۃ الرشید کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو حضرت میاں جی نور محمد کباڑ کھلا ہوا تھا، تو ان کے دھڑ الگ الگ تھے، ہاتھ الگ، سر الگ، پیر الگ، جسم الگ، سب الگ الگ وظیفے کر رہے ہیں، اور جیسے ہی دیکھا سب دروازہ کھولا تو سارے دھڑ مل گئے، کہنے لگے کسی سے کہیو نہیں، یہ کرامت ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا اس دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کی امت میں ایسا کوئی انہوں وہ ذکر کریں تو کچھ نہ ہو۔ اور ہمارے مولوی حضرات جو فارغ ہیں، ان سے سامنے جب ہمارے عوام، جب ہمارے بیچارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک صاحب ابھی کتاب لے کے گئے تھے، وہی تذکرۃ الرشید کے قاسمی صاحب ہیں دیوبند کے، ان کو دکھانا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے، دکھایا بھی تو اس کو کیا گھما دیا معلوم ہے، کہہ لگے یہ بزرگوں کی کرامتیں ہیں۔ ہم نے کہا تم نے پوچھا نہیں کہ نبی سے صحابہ سے تو ایسی کرامتیں نہ نکلی، یہ تو شیطانی شعبدہ بازیاں ہیں۔ کسی نے ہمیں کل خبر دی کہ جناب وہ مولوی حضرات یہاں کچھ ہیں سنائیہ میں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ربانی کہتا ہے کہ دیوبند کے علماء خنزیر کے ٹولے، میں نے کہا ہے خود اپنے آپ خنزیر بن رہے ہیں، خود اپنے آپ کتے بن رہے ہیں، خود اپنے آپ بلی بن رہے ہیں، بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں مت جاؤ پروگراموں میں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ لوگ اللہ کی راہوں میں روڑے پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت دیں، ہم تبلیغ کریں تو حرام ہو، اور حضرت جاہل ہو کر کے شرک کی طرف بلائیں، بدعت کی طرف بلائیں، اور ہم روکیں تو ہم فتنے باز ہیں، ہم امت کے شرازے کو منتشر کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے، یہ دھاندلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے عزیز ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عدل کرو، انصاف کرو، اور حقیقتوں سے آنکھیں نہ چراؤ، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، ہمارا کام بھلائیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، برائیوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں میٹھے کی بھی لذت بتلانی ہے اور کڑواہٹوں کو بھی بتلانا ہے کہ یہ کڑوی چیزیں، غرض تو یہ کرامتیں جو میں نے چند مثالیں دی، یہ کرامت بزرگوں کی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو شیطانی وسوسے، بہرحال اس تعلق سے کافی مثالیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ استدراج ہے، یہ کیا کرامت اگر آپ کو دیکھنی ہے، اللہ اکبر، کرامت دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں حضرت عقبہ بن نافع، جل قدر صحابی ہیں، جہاد میں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پار کرنا ہے، مجاہدین کو لے کے گھوڑے ڈال دیتے ہیں، سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ بآسانی پار ہو جاتے ہیں سمندر سے۔ پھر اپنے فوجیوں سے پوچھتے ہیں، مجاہدین سے، کسی کا کچھ غائب ہوا ہے؟ کسی نے کہا میرا مٹی کا، میرا لکڑی کا پیالہ غائب ہوا ہے، لوٹا غائب ہوا ہے، کچھ بتلایا؟ اس نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، اے پاک پروردگار، تیری راہ میں جہاد کرنے والے ایک بندے کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، تو دے دے۔ پانی کا ریلا آیا اور لکڑی کا پیالہ ساحل سمندر پہ آ کے ٹھہر گیا، یہ ہے کرامت، یہ کیا ہے؟ کرامت۔ صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں اور باڑا بغل میں ہے، گھوڑے کا استبل بغل میں ہے، اور گھوڑے تڑپ رہے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں بچک رہے ہیں. جب قرآن سے نظر اٹھا کے اوپر دیکھی تو دیکھا کہ نور کا ایک سایہ ہے جو نیچے اترتا ہی آ رہا ہے. صبح ہوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے, کہنے لگے اللہ کے نبی آج رات میں نے یہ دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی سکینت تھی, یہ رحمت کے فرشتے تھے کہ جب تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے. یہ ہے کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کرامت. ہمیں گھوڑے گدھوں سے بدکاریاں کرنے والوں کی بزرگوں کی باتیں لا کے کرامتوں میں شامل کرتے ہیں. لڑکوں سے عشق اور محبت کی داستانیں بیان کرنے والوں کی کرامتیں لا کے بیان کرتے ہیں. کرامت ہے یہ, ایک سے ایک کہانیاں عجیب و غریب. اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, بس آمین یا رب العالمین. الغرض تو میں عرض کر رہا تھا کہ معجزات کی حقیقت یہ ہے, ما فوق جو فطرت سے بالا تر چیزیں نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ معجزات جو نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں یہ خود اس میں نبیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا, اس میں نبی خود انوالو نہیں ہوتا کہ بس اس کی مرضی ہے اور جب چاہے وہ معجزات کو لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرے, دکھا دے یا بیان کر دے. نہ, بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور منشا پہ مبنی ہے. جب وہ چاہتا ہے نبیوں کے ہاتھوں پر وہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح کرامتیں بھی چلتے پھرتے نہیں ظاہر ہوتی, اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے. جب نبی اپنے تئیں معجزے ظاہر نہیں کر پاتا تو امتی کے کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ جب چاہے کرامت ظاہر کر دے؟ بولو, نہیں ہو سکتی. تو جو تھوک کے بھاؤ ہمارے یہاں اپنی اپنی جماعتوں کے بزرگوں کے کرامتیں بیان کی جاتی ہیں, سب علم گلم بدعقیدگی کی شیطانی دلیلیں ہیں یہ. ہم کرامتوں کے اوپر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے, پر کون سی کرامتیں؟ وہ کرامتیں جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں, عقیدے سے نہ ٹکراتی ہوں, عقیدے کے خلاف نہ ہو, وہ کرامتیں. اور جو کرامتیں عقیدے سے ٹکراتی ہوں, عقیدے توحید کے متصادم ہوں, ہم ان کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتے. اعوذ باللہ. ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں. یہ جناب شاہ ولی اللہ کے والد بھوکے تھے, زکریہ صاحب نے لکھا ہے اپنی فضائل اعمال تبلیغ نظام میں, دیکھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مڈلاتی ہوئی آ رہی ہے. استغفر اللہ. ہندوستان روح مڈلاتی ہوئی آ رہی ہے اور ہاتھوں میں دو چار بال دے کر کے, بیمار تھے, ہاتھوں میں دو چار بال دے کر کے گئی وہ روح. کہا میں تو شفا یاب ہو جائے گا, میرے بچے تو شفا یاب ہو جائے گا. یہ کرامت ہے یہ, یہ کیا ہے یہ؟ زکریا صاحب اتنی بدعقیدگی. استغفر اللہ. ایک سے ایک بات ہے, چھوڑیں, آپ حضرات پڑھیں اس کو, خود آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معجزات جو نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں اس میں نبی کا خود دخل نہیں ہوتا, بلکہ بسا اوقات نبی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے. یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھنا, نبی کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ ابھی ظاہر ہونے والا ہے. اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ النمل آیت نمبر 10 آپ اٹھا کے دیکھیں. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, قرآن کی مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. کہیں اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ میرا عصا ہے, میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اس سے میں اور بھی کام کرتا ہوں. اللہ نے کہا زمین پہ ڈال دو. زمین پہ ڈالا تو وہ ایک پھن پھناتا ہوا سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے دل میں ڈرے, موسیٰ اپنے دل میں ڈرے، اللہ نے فرمایا پکڑ لو ہم اس کو پھر عصا بنا دیں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کہا کہ زمین پہ عصا ڈالو، ڈالا موسیٰ نے تو وہ سانپ بن گیا. تیسری جگہ سورہ النمل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے کہا اپنا عصا ڈال دو، تو جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو دیکھا کہ وہ جھومتا ہوا ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا. وہ عصا، وہ ڈنڈا جھومتا ہوا سانپ کی شکل اختیار کر لیا اس نے. وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اللہ فرماتا موسیٰ پیٹ پھیر کے بھاگے اور پلٹ کے بھی نہ دیکھا ہوں. موسیٰ پیٹ پھیر کے، وَلَّ مُدْبِرًا، کہاں ڈنڈا کہاں ڈنڈی، سانپ دیکھا تو پیٹ پھیر کے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اللہ نے فرمایا مڑ کے بھی نہ دیکھا انہوں نے. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو. انی لا یخاف لدی مرسلون، رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، ڈرو نہیں، پکڑ لو پھر ہم اسے لوٹا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا کہ یہ عصا ابھی سانپ بنے گا تو ڈرنے کی کیا بات تھی، بھاگنے کی کیا بات تھی؟ ارے ہمیں معلوم ہے کہ جناب علی یہ مائک جو ہمارے سامنے ہے اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو سانپ بن جائے گا، ہمیں پتا ہے، تو پھر اس میں خوف زدہ ہونے کی کون سی بات تھی، بھاگنے کی کون سی بات تھی؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب پھر دوبارہ چھو لوں گا تو مائک ہو جائے گا، یہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی ایزا نہیں پہنچا سکتا. تو اس سے پتا چلا کہ یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کی مرضی یا منشا کی بات پہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ان معجزات کو ظاہر فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھو. اس معجزے سے بعض لوگ نہ جانے کیا کیا دلیلیں پکڑتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کر دیا تو اولیاء بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو گیا. ارے یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا ظالموں، یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا، ہاتھ پھیرنا عیسیٰ کے بس میں ہے، فطرت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پھیرنا کسی مریض پر ہماری آپ کی طاقت و قوت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام پھیرتے تھے تو اللہ اس مردے کو زندہ کر دیتا تھا، عیسیٰ نہیں زندہ کرتے تھے. عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، حکم سے زندہ کرتا ہوں، یعنی ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ اس کو زندہ کرتا ہوں. کہنے لگے میں پرندہ مٹی سے بناتا ہوں. مٹی سے پرندہ بنانا ہمارے طاقت قوت، ہماری طاقت و قوت میں ہے، ایک مٹی کا ڈھانچہ بنانا ہماری طاقت ہے کہ نہیں؟ اس میں پھونک مارنا ہماری طاقت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں جان پہنانا کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب وہ جان پہناتا ہے اور وہ پرندہ ہو گیا تو یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے مٹی کا پرندہ بنایا، انہوں نے اس میں پھونک ماری، یہ ان کی طاقت تھی، وہ اسباب انہوں نے مہیا کر دیے، جان پہنایا اللہ وحدہ لا شریک. ورنہ وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اپنی ماں کو بھی وہ بچا سکے؟ بولو، بچا سکے؟ اور جب آئیں گے قیامت آئے گی، قریب آئے گی اور اللہ انہیں وفات دے گا، موت آئے گی ان کے اوپر، تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں سب کچھ. تو یہ نقطہ سمجھیے، اس میں غلط ملت کرتے ہیں لوگ. اور ہمارے یہاں کے بڑے بڑے شیخ الاسلام، فخر الاسلام اور زبدۃ المعاصل کے لوگ، اور اس کو لپ جھپ کر کے پورا امت کو کٹ بیڑا غرق کر کے اپنے بزرگوں کے لیے سب ثابت کرتے ہیں، یہ جڑ بنا کے اپنے بزرگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب ثابت کرتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ جڑیں کاٹ دو بات ختم، نہ بانس رہے گا اور نہ بانسری بجے گی. یہ ہے قرآن و سنت کی فہم. ایسے نہیں کہ بس جو دل میں آئے بکتے جاؤ. اب آپ سوچیں گے کہ جناب علی بہت ساری چیزیں جو نئی ایجادات ہیں، مثلا بس ہے، مثلا گاڑی ہے، مثلا ہوائی جہاز ہے، ایک انسان نے ایجاد کی آسمانوں میں وہ لوہے اور لکڑ کے پرزے منو کنٹلوں آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، اس میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ ایک ذہن میں کوئی شک اور شبہ پیدا کر سکتا ہے کہ اس میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ آخرکار ہوائی جہاز کا بنانے والا بھی تو ایک انسان ہے، اس نے لوہے لکڑ جمع کیے اور جناب علی پٹرول بھروایا یا کچھ بھی جو جس سے وہ چلتے ہیں، اور جناب علی وہ آسمانوں کے اوپر سینکڑوں من اور کنٹل لے کر کے وہ پلین اڑتا ہے. تو معجزہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ معجزے میں اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے اس کا سبب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو ظاہر فرماتا ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہوا آپ اشارہ کریں، نبی زمین پہ اشارہ کر رہے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو رہا، کوئی سبب ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہو رہا. لیکن یہ جو نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جو اڑ رہی ہیں، یہ جو چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں انسانوں کی طرف، یہ انسان کے تجربوں اور انسان کے عقل اور دماغ کی اپج ہے، پیداوار ہے. انسان نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، مخلوقات سے تعاون لیا ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو اس نے جمع کیا ہے، جمع کر کے اپنی اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کر کے، تجربہ کر کے، اور اس کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اسباب کو دنیا جانتی ہے. جانتے ہیں آپ کی نہیں جانتے ہیں؟ یہ ہوائی جہاز ویسے پھونک مارو ہوائی جہاز بن کے اڑنے لگے گا؟ ہے کوئی ایسا سائنسداں؟ نہ. بلکہ میٹریل سامنے ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا میٹریل ہے کہ نہیں؟ اس کو انہوں نے اپنے دماغ سے ترتیب دیا، ریسرچ کیا اور اس کو اڑایا. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اس میں ان دنیاوی میٹریلوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اسی طرح سے معجزہ میں اور جادو میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ہاتھ میں کنکری لی اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں کنکری ہمارے سامنے لی، جب ہاتھ چھوڑا تو جناب کھنکھناتے ہوئے پیسے گر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور معجزے میں فرق یہ ہے، جو ہی فرق ہے کہ معجزات کے اسباب معلوم نہیں ہوتے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن جادو کے اسباب کم ہی لوگ صحیح، لیکن معلومات لوگوں کو ہوتی ہے، اور جادو کرنے کے بھی جو وسائل اور طریقے ہیں، کوئی بھی انسان ان طریقوں اور ان ذریعوں کو استعمال کر کے اس نتیجے یا اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ظاہری طور پر اس کا سبب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، نہیں پتا ہے کیسے اس نے یہ کنکری کو وہ بنا دیا، نہیں معلوم ہے. لیکن اس جیسے کتنے جادوگر ہیں جنہیں اس بات کا پتا ہے، اور کوئی بھی انسان اس سے وہ علم جادوگر سے حاصل کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، اور اس کے سبب کو وہ جان سکتا ہے کہ اس سبب سے یہ کنکری پیسے کی شکل اختیار کر رہی ہے، یا وہ بظاہر پیسہ نظر آ رہا ہے لیکن اس جادو کی وجہ سے جو آنکھوں پہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ پیسہ ہے. ورنہ اگر جادوگر کو اتنے ہی ہنر اور جادو سے معلوم ہو کہ کنکروں پتھروں کو پیسہ اور سونا بناتا پھرے، تو پھر بھیک نہ مانگے وہ. تو یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. بھائیو، کوئی ٹف موضوع تو نہیں ہے نا یہ؟ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ الحمدللہ. اسی طرح سے معجزہ اور کرامت میں بھی کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ آسان ہے. فرق یہ ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور کرامات جو ہوتے ہیں وہ صالحین اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں. معجزہ بھی حق ہے اور کرامت بھی حق ہے. ہم کرامتوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو صالح موحد متبع سنت ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. اور یہ کرامتوں، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی سنیں، ہم نے یہ نشانی بنا لی کہ جس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو عقل و خرد میں آنے والی نہ ہو وہ ولی ہو جاتا ہے. نہیں، کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے صحابہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں کہ نہیں ہیں، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں یا نہیں ہیں وہ، لیکن ان سے کوئی کرامت نہیں ظاہر ہوئی، ان سے کوئی کرامت نہیں منقول ہے احادیث میں، روایات میں ان کی کوئی کرامت نہیں لکھی گئی ہے. تو کیا مطلب وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں. کبھی کبھی اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام کی جملہ کرامتوں کو ایک پلڑے پہ ترازو کے رکھ دیا جائے، اور ہمارے ملکوں کے یہ جو ٹوٹ پجیے اپنے آپ کو ولایت کی منزلوں پہ فائز سمجھتے ہیں، ان کی ایک بزرگ کی جو جماعتیں ہیں نا ہمارے ہاں اپنے اپنے ولیوں کی صفائیاں بیان کرتی ہیں، ان میں کسی بھی جماعت کے کسی ایک ولی کو جو کہتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو پورے صحابہ کی کرامتوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ان کے ایک بزرگ کی کرامت کا پلڑا نیچے آ جائے گا. اس طرح تھوک کے بھاؤ گڑھے گئے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ تاکہ ان کا روب تمہارے دلوں میں پڑے. ہاں، یہ نہ سوچو ہماری جماعت اس کرامت سے خالی ہے، نہیں، اگر ان کے پاس ہزار بزرگ ہیں کرامت والے تو ہمارے پاس بھی بنے بنائے اتنے بزرگ ہیں، اس لیے ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ، اس جماعت میں جاؤ. یہ کرامت ہے، یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہیں، ان کے پاس خضر آتے ہیں، خضر سے ملاقات کرتے ہیں، جناب عالی تعلیم دیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، دنیا بھر کے نبی آتے ہیں. وہ مبشرات، منامات، خواب اور کرامتیں پورا تھوک کے بھاؤ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، استغفر اللہ. اور اس طرح پبلک کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کہے نہیں میاں یہ کوئی کرامت، اے تو کرامتوں کا منکر ہے، کرامتوں کا انکار کرتا ہے، یہ ڈراتے ہیں اس سے. کوڑی کہے چھو لوں گا، کوڑی کہے چھو لوں گا، یہ ڈراتے ہیں، اس طرح ڈراتے ہیں. ہمیں ایسی دھمکیاں نہ دو، نہ ہمیں اس سے ڈراؤ. ہمارا ایمان کرامتوں پہ ہے، پر وہ کرامتیں جو ایمان اور عقیدے سے متصادم نہ ہوں، ٹکرا نہ رہی. تم نے جو کرامتیں لائی ہیں، اولاً ان کے عقیدے ہی ڈاماڈول ہیں، ان کا پتہ لتا نہیں ہے بیچاروں کا، کوئی قبر پہ فیض حاصل کر رہا ہے، کوئی مزار کو چوم رہا ہے، کوئی درگاہ کی خاکیں چھاٹ رہا ہے، کوئی اللہ بنا بیٹھا ہے، کسی کا مرکز اللہ کا انوار بنا ہوا ہے، کسی کو حمام میں اللہ کے انوار نظر آتے ہیں، اعوذ باللہ، کوئی نبی کا دعویٰ کیا بیٹھا ہے، کوئی کچھ ان کی کرامتیں بیان کرتے ہو. جاؤ لے جاؤ تم اپنی ٹوکریوں میں ان کرامتوں کو. ہمیں ایسے کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے، کرامتیں دیکھنی ہیں. اللہ اکبر، تو صحابہ کرام، تابعین، محدثین موجود ہیں جن بسند اور صحیح روایتیں موجود ہیں، ان کرامتوں کے اوپر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں. آئیے یہ چند فرق سمجھ لینے کے بعد میں ایک دو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے، ان کے ہاتھوں پہ ظاہر فرمائے. سب سے بڑا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا انشاءاللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کچھ معجزات تھے جو اس دور میں ہوئے اور پھر وہ تاریخ میں نوٹ کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ ظاہر ہوئے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، اور بہت سارے معجزات ہیں، میں کہاں تک ذکر کروں، ایک دو معجزات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر کے پھر سوالات و جوابات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ان مثالوں کے ذریعے یہ معجزات کی بنیادی بحث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی، اتنا سمجھ لینے کے بعد میں آپ پھر چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حد بندیاں ہیں، یہ اس سرحدیں ہیں جن کی نشاندہی میں نے کر دی ہے، باؤنڈری لائن کھینچ دی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اب اس دائرے میں رہ کر، اس ڈھرے پر، اس محور پر، اس کسوٹی پر تولتے جاؤ اور چھانٹتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پانی کم پڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جن کے پاس جتنا پانی ہے لاؤ، تھوڑا بہت جتنا بھی. صحابہ کرام ایک پیالے میں پانی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک برتن میں لا کے پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس پیالے میں ڈالا. راوی فرماتے ہیں کہ پیالے میں ہاتھ نبی کا ڈالنا تھا کہ انگلیوں سے پانیوں کے چشمے ابل پڑے، انگلیوں سے پانیوں کے چشمے ابل پڑے، اور اللہ کے نبی نے آواز دی حی علی الطہور، حی علی الطہور المبارک والبرکت من اللہ. لوگو آؤ اس پاک پانی کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ برکت اللہ کی ہے. ہمارے یہاں تو اگر یہ فقیر بھک منگے جو مریدوں کے گھروں پہ جا کر دو تین دن میں کنگال کر دیتے ہیں، ان کو مرغیاں مرغے ذبح کر کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں، موقع ملے تو بیٹی بہنوں کو بھی بھگا کے لے کے جاتے ہیں، ایسے بھی پی رہے ہیں جو جیبیں صاف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں تو اب برکت آئے گی. ہمارے آنے سے کیا آئے گی؟ برکت آئے گی. اوتار اتر آئے ہیں ہمارے گھر میں، یہ ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بر البرکت من اللہ. یہ برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور بخاری کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رائت کہتے ہیں رائت الماء ينبع من بین اصابع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے گھڑے، اپنے اپنے مشکیزے نہایا دھویا اور غسل کیا، پانیوں پانی بھر لیے، جانوروں کو پلائے، نبی کی انگلیوں سے پانی جاری تھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبریل حاضر ہوئے، حضرت جبریل حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ پانی بند کیسے ہوگا؟ یہ پانی جو میری انگلیوں سے نکل رہے ہیں یہ کیسے بند ہوگا؟ یہ کیسے بند ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ نکال لیجئے، پانی بند ہو جائے گا پیالے سے. اللہ کے نبی نے ہاتھ نکالا، پانی بند ہو گیا. اللہ اللہ، دیکھیں آپ یہ معجزہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اپنے بندوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور اپنی رحمتوں اور بے پایا کرموں کا مظہر دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور کچھ صحابہ کرام ایک نکلے غزوے میں، اور لوگ بہت زیادہ پیاسے ہوئے، پانی ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک عورت اونٹ کے اوپر پانی لاد کر کے جا رہی ہے، اس کو بلا لاؤ. دونوں صحابی گئے، دیکھا یقیناً عورت اونٹ کے اوپر پانی لے کر کے جا رہی ہے. کہنے لگے اے عورت، تجھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، چل. عورت نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ فقالت من رسول اللہ، اس عورت نے کہا کون ہے رسول اللہ؟ ھذا الصابی، ھذا الصابی، یہ ہے رسول اللہ جو اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے. اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ بولو، صابی. اس کو کیا کہتے تھے جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دے؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی. اس دور کے مشرکین انہیں کیا کہا کرتے تھے؟ صابی. اس نے کہا یہ صابی جو اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے. انہوں نے کہا تو جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ برحق نبی ہیں، برحق رسول ہیں. جاءت المرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فامر ان یؤخذ من مزادتیہا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ سے جو دونوں مشکیزیں ہیں اتارو. مشکیزیں اتارے اور تھوڑا سا پانی اللہ کے نبی نے ایک برتن میں لیا اور پھر اس میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس پانی کو اس مشکیزے میں پھر ڈال دو. اس پانی کو اس مشکیزے میں پھر ڈال دیا گیا. ثم امر بفتح المزادتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مشکیزے کے منہ کھول دو. انہیں کھول دیا گیا. ثم امر الناس، پھر آپ نے آواز دی لوگوں کو، حکم دیا آؤ آؤ اور پانی پیو اور بھرو. لوگوں نے پانی بھرنا شروع کیا سینکڑوں کی تعداد میں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سینکڑوں کی تعداد میں تھے. لوگوں نے اپنے برتن بھرے، وضو بنائے، غسل کیے، جانوروں کو پانی پلایا اور جمع بھی کر لیا، اپنے کپڑے بھی دھوئے، سب کچھ انہوں نے کیا. سب مطمئن ہو گئے. حضرت عمران کہتے ہیں ہم یہ سوچنے لگے کہ اتنا سارا ہونے کے باوجود ہے پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. مشکیزے بھرے کے بھرے ہی ہیں. مشکیزہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے، اس کو مشکیزہ کہتے ہیں. بھرے کے بھرے ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ اس نے کپڑا دیا، آپ نے پھیلا دیا اور فرمایا کہ بھائی اس کا پانی استعمال کیا ہے تم لوگوں نے، جس کے پاس جو غلے ولے ہیں لا کے رکھو، دو اس کو. لوگوں نے غلے ولے لائے، یہاں تک کہ اس کا کپڑا پورا بھر گیا، گٹھر بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے کہا کہ ہم نے تمہارے مشکیزے سے کچھ نہیں لیا ہے، تمہارا مشک بھرے کا بھرا ہے، تمہارا مشک بھرے کا بھرا ہے. ولیکن اللہ سقانا، لیکن اللہ نے ہمیں اسی سے سیراب کر دیا. یہ تمہارا مکافہ ہے، بدلہ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور یہ تمہارا مشک سے بھرا ہوا پانی ہے، لے جاؤ. عورت اللہ اکبر یہ منظر دیکھ رہی ہے، حیران و شستر یہ منظر دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. صحابہ کرام غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، سب کو پلا رہے ہیں. عورت نے مشکیزے لیے، اونٹ لیے اور اپنے محلے میں آئے، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس، اور کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس او عنده او انه لرسول اللہ حقا. اس نے کہا میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں، میں تمہارے پاس ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں، یا یقیناً وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس سے آ رہی ہوں. یہ جب محلے والوں نے سنا، اس کی بات کو سنا، انہوں نے سارے کے سارے کہنے لگے کہاں ہے وہ، چلو دکھاؤ. پورے محلے کے محلے اس عورت کے ساتھ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سارے کے سارے جب لوٹے تو اللہ نے ان کے سینوں میں نور ایمان عطا فرما دیا تھا. ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھے ان کے سینے اور سب مسلمان ہو کے لوٹے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آئیے اس معجزے کے چند نکات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توجہ اپنی طرف نہیں بلکہ ان کے تعلق کو جوڑا تو اللہ کی طرف جوڑا، اور کیا فرمایا؟ البرکت من اللہ. میرے صحابہ یہ جو برکت تم دیکھ رہے ہو یہ میری نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس طرح پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے دلوں میں توحید اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھرا کرتے تھے. اس طرح آج ایسا کوئی کرے گا وہ اپنے ہی ولایت اور بزرگی کی گواہیاں دے دے کر کے. ہاں کوئی بات نہیں, ہماری شان ہے بھائی
بابا,
وہی شمار, اللہ کا نام کون لیتا ہے. نمبر دو, اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی کبھی پوشیدہ باتوں سے, غیب کی باتوں سے مطلع بھی فرما دیتا ہے. جب ہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک عورت جا رہی ہے, دو مشکیزیں ہیں. اللہ رب العزت پوشیدہ باتوں پہ کبھی کبھی اپنے نبی کو کیا کر دیتا ہے, ظاہر فرما دیتا ہے. ورنہ ہم اسی نبی کو دیکھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی, ما کانا وما یکون, جو ہو گیا جو ہونے والا ہے قیامت تک سب کا علم نبی کو بتا دیا گیا. ان سے کوئی پوچھے جاہلو, یہ کہہ کر تم اللہ کے نبی پر کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہو, کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہو. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ حمزہ شہید ہوں گے, ان کے چچا شہید کر دیے جائیں گے, فلاں آدمی شہید کرے گا, آپ دیکھ بھی رہے ہیں وہ تیر بھی مار رہا ہے شہید بھی کر رہا ہے, پھر بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہتان نہیں ہمارے نبی پر. بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اشارہ کر رہا ہوں میں, بہتان نہیں ہے. ایک آدمی کو نبی نے بھیجا ایک بستی کی طرف, جاؤ زکات وصول کے آ جاؤ. وہ راستے سے لوٹ آیا, اس نے کہا انہوں نے زکات وکات دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے خالد سے کہا, خالد فوج کسی جائے, فوج تیار کی جائے, اور جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا ہے جا کے ان کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں, اسلام سے پھر گئے. سوچیں آپ, حضرت خالد فوج لے کے گئے. بولو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ وہ پھرے ہیں اور پھر بھی پھرے نہیں ہیں, اور پھر بھی اللہ کے نبی فوج بھیج رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں قتل کرنے کا, تو کیا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کٹواتے تھے جان جان بوجھ کر کے؟ یہ نبی پہ الزام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو, انہیں سمجھاؤ ذرا, انہیں سمجھاؤ, انہیں کون بتائے یہ. اور ہزاروں واقعات کیا کیا آپ کو بتائیں. الغرض یہ ایک اشارہ تھا جو میں نے دے دیا, کبھی کبھی اللہ اپنے نبیوں کو چھپی ہوئی باتوں, غیب کی باتوں کا علم دے دیتا ہے, انہیں مطلع کرتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے, اطلاع کرتا ہے. اللہ نے اطلاع کیا, دیکھو پہاڑی کے پیچھے سے ایک عورت جا رہی ہے, بتلایا. اطلاع علی الغیب نبیوں کو ہوتا ہے, اور جب کسی بات کی اطلاع دے دی جائے تو پھر وہ غیب غیب نہیں رہتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا عمران صاحب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. بھئی آپ کو ویسے معلومات ہو گیا, اور آ جناب فون کر کے آ رہے ہیں, گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کو اپنے گھر کی حالت کا پتہ نہیں, لیکن ٹیلی فون کے تاروں کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, ایک پوشیدہ چیز تھی, آپ کو بتلا دی گئی. آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو کیا یہ غیب ہے؟ بولو غیب ہے. یہ غیب تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا, یہ ہے غیب. اور یہ علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. اس علم کو بھی لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کیا, قبروں میں سوئے ہوئے بھی دلوں کے دھڑکنوں کو جان رہے ہیں. کہتے ہیں کرامت ہے, یہ کرامت ہے باولو, یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. مرے ہوئے لوگ کرامتیں ظاہر کر رہے ہیں جناب. نبی تو وفات پا گئے, کوئی معجزہ اس کے بعد تو نہ صادر ہوا, یہ مر کے بھی کرامتیں بتا رہے ہیں, مر کے بھی ان کی کرامتیں زندہ. اعوذ باللہ, ہدایت پہ آ جاؤ, ہدایت پہ, صحیح راہوں پہ آؤ, علم گلم بکواس نہ کرو, تعصب نہ کرو, آنکھوں میں پٹیاں نہ ڈالو. نمبر تین, اس زمانے کے مشرکین جب نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تھے، نبی کی سنتوں کے پیروکار ہو جاتے تھے، اور باپ داداؤں کے جاہلی خرافات، بے دلیل بے ثبوت باتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ صابی. انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ صابی. اس زمانے کے لوگ جب چھوڑ کر توحید و سنت کی دعوت دیتے تھے تو انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ صابی. اس زمانے کے مشرکین انہیں یہ نام دیتے تھے. آج کے زمانے کے مشرکین ان لوگوں کو جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنت سے چمٹنے کی دعوت دیتے ہیں، اور باپ داداؤں کے رسم و رواج اور باطل خرافات اور بدعات کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس زمانے کے مشرکین انہیں کیا نام دیتے ہیں؟ وہابی. لوگ وہی ہیں، چہرے بدلے ہوئے ہیں، گانٹ وہی مشرکوں جیسی ہے، انداز بدلے ہوئے ہیں، دور بدلا ہوا ہے، پر ذہنیت، فکر، زبان، تان و تشنی کا انداز وہی ہے. موحدین کو ستانا، تان و تشنی کرنا ان مشرکوں کا کام ہے. انہیں کہتے تھے صابی، آج کل کہا جاتا ہے وہابی. استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت اس عورت کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا پانی بھرا ہے، دے دیتے بات ختم تھی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اسے ہدیہ بھی عطا فرمایا اور کہا یہ پانی جو ہم نے لیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں سیراب کیا ہے، لیکن یہ بھی تمہیں ہم تمہیں بطور مروت، رواداری، ہمدردی، تعاون دیا ہوں. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر جب وہ عورت واپس گئی اور اس نے یہ تذکرہ کیا تو پورے بستی کے لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، الحمدللہ. تو میرے عزیز، یہ کرامتوں کے چند تذکرے تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے میدان بہت وسیع ہے. ایک نہیں، سینکڑوں معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ کتابوں پڑھیں اور صحیح کتابوں پڑھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. معجزات سے ایک بات یاد رکھیں، کسی معتقدات کا ثبوت نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان دو تین جو دن باقی بچے ہیں ہمارے پروگراموں کے، میں اپنے موضوع کی بھی مختصر وضاحت کروں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جواب دوں، تاکہ جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ جناب علی انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے اور ہم کو تشنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو اعتکاف لیتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی بتلائیے کہ اعتکاف کیا ہے، کیوں لیتے ہیں؟ اعتکاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اور یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. کوئی آدمی جو ہندوستان میں مرتا ہے، نمبر دو، کوئی آدمی جو ہندوستان میں مرتا ہے اس کی نماز جنازہ یہاں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے جبکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے کافی ہے جو پڑھی گئی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نجاشی کا کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اس لیے بہرحال جائز ہے، اور بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی مرا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے ثواب، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے 786، میرے عزیز آپ نے 786، میں نے منع کیا کئی دفعہ کہ 786 لکھنا، یہ بہرحال غلط ہے اور یہ تحریف فی القرآن ہے. قرآن کے اندر کیا کرنا ہے؟ تحریف کرنا ہے. یہودیوں کا، نصرانیوں کا یہ طریقہ ہے جو توریت اور انجیل کے اندر تحریف کیا کرتے تھے. یہ 786 کے بجائے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے. لکھتے ہیں کہ یہ مضمون بالتفصیل سمجھانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ، ہم نے آپ کی تقریر سنی، سن کر دل متاثر ہوا، مگر آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے جہاں کے لوگ یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ شرک بدعت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، مگر آپ نے ان تمام غریب و مسکین اور گمراہ لوگوں کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ کر دین کی دعوت دینے کے لیے سعودی عرب کو چن لیا، جہاں پہ نہ شرک ہے نہ بدعت، اور گمراہ لوگ بھی ہیں تو بہت کم. یہاں تو دین ہی دین ہے، عبادت ہی عبادت ہے، تمام مسجدیں آباد ہیں، الحمدللہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور جن لوگوں نے وہاں گمراہ لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی اور مسجدوں کی طرف بلایا، جبکہ مسجد کی طرف آنے والے لوگ بہت کم تھے اور قبروں کی طرف جانے والے زیادہ، آپ نے اس دین کے داعی کو برا کہنا شروع کر دیا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آپ نے تو ان کو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا لیا. جیسا کہ ہم نے مودودی صاحب کے خطبات میں پڑھا ہے کہ جب اسلام کو ایک دوسرے عالموں کو برا بھلا کہنے سے دل نہیں بھرا تو ایک دوسرے کے کافر تک کہنا شروع کر دیا. وہ اشارہ تو آپ کی طرف نہیں ہے، مگر آپ کی تقریر سن کر ہمیں وہ تحریر یاد آ گئی. بہرحال کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ بھی ہندوستان کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، جس طرح مولانا محمد الیاس صاحب کے اپنے کاموں کو بخوب انجام دیا. مگر کمی تو انسان کے اندر ہوتی ہی ہے، آخر ہندوستان کے لوگ کس جماعت سے جڑ کر کام کریں، کس طرح اپنے بھائیوں کو مسجدوں کی طرف بلائیں، آخر ایسی کون سی جماعت ہے جس جماعت کے اندر کوئی کمی نہ ہو. ہم نے جماعت اسلامی ایس آئی ایم ایس آئی او سے جڑ کر کام کرنے کی کوشش کی، مگر تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی جماعت ہماری سمجھ میں نہ آئی، واللہ عالم. میرے عزیز، اللہ اکبر، آپ نے تو ماشاء اللہ، اللہ آپ کے مشوروں کو قبول فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کئی باتیں اس میں متضاد لکھی ہیں. بہرحال آپ نے مین نمبر ایک جو، جیسا کہ میں نے بتلایا، یہود و نصارہ کے ایجنٹ. ظاہر ہے کہ جو یہود و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، میں نے اس حدیث کی روشنی میں کسی کو کچھ کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے، ذراع بذراع، پہلو بے پہلو چلو گے. لو دخلوا جوہر رب لدخلتموه، اگر وہ کسی رب کی سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے. یہود و اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الیہود و النصارہ یا رسول اللہ، قال فمن، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ یہود و نصارہ ہیں، تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ تو جو لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ان کی طرح عقیدہ اور ان کی طرح ایمان رکھیں گے تو وہ یہود و نصارہ کی طرح ہیں، وہ یہود و نصارہ جیسا عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ، جیسا کہ ابھی سرے دست آپ نے 786 لکھا ہے، اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہے خطرناک کی نہیں ہے؟ آپ جاہل ہیں، آپ کو علم نہیں ہے اس کا، یہ کتنی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ جہالت میں پڑے ہوئے لوگ، آپ ہندوستان کی فکر کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ بھائی میرے، جہاں جس کو جو موقع ملا ہے وہ الحمدللہ خدمت کر رہا ہے، تو یہاں بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو ہم جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہاتھ پکڑ کر بتلانے والے ہیں. میرے عزیز، آپ یہ چاہتے ہو، میں سمجھتا ہوں جہاں تک، کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم جیسے لوگ ہندوستان میں چلے جائیں اور آپ یہاں کبڈیاں کھیلیں؟ ہاں ہاں، یہی چاہتے ہیں آپ، یہاں اپنی مرضی کے جو چاہیں کریں، بیچارے ورکشاپوں میں، ملوں کے اور کمپنیوں میں، شرکوں میں، جو بیچارے دین اسلام سے ناواقف مزدوری کرنے آئے ہیں، آپ انہیں دین اسلام کا چسکا لگ دے کر کے. اور اپنے بزرگوں الیاس صاحب کی بات لے لیں، آپ نے الیاس صاحب کو سب سے بڑا خادم تصور کیا ہے، پر یہی الیاس صاحب ہیں جا کے قبروں پر مجاوری کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، نماز، روزے، حج، زکات، یہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن ایک مسلمان، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر نماز کے کسی ایک رکعت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے؟ اب اگر ایک شخص نے ایک رکعت کا انکار کر دیا ہے اور وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیحیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایک رکعت کہہ رہا نہیں، عشاء کی تین ہی ہے، چار نہیں ہیں، وہ مسلمان ہے؟ وہ گند موجود ہے نا اس کے اندر. میرے عزیز، اب جب جز ہے یہ، نماز، روزے، حج، زکات، یہ اسلام کے جز ہیں، جبکہ توحید کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جڑ ہے، عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس ہے. اور ان بزرگوں نے ان جڑوں ہی کے اندر گھوٹالے کیے شروع کیے ہوئے ہیں، مزاروں سے فیض حاصل ہو رہا ہے، استفادہ کیا جا رہا ہے، ان کے پیر و مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، ابھی کل ہی کے کتاب میں نے بتلایا سوانح مشائخ چشت، حضرت زکریہ صاحب نے جو ان کے سب سے بڑے رہبر ہیں آپ کے، انہوں نے پالکی پکڑ کے رونا شروع کیا تو مرشد اعلی حضرت نے کیا فرمایا، روتے کیوں ہو؟ زندگی سے جو فائدہ ہوتا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر سے بھی وہی فائدہ ہوگا. آپ یہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ موٹا عقیدہ نہیں سمجھ میں آتا؟ ہمارے نبی نے ایسا فرمایا کیا کہ مرنے کے بعد میری قبر پہ آنا اور وہاں سے فیض اور انوار حاصل کرنا؟ استغفر اللہ. شیر کہا امداد اللہ صاحب نے کی، اور حضرت نے شیر کہا زکریا صاحب نے کہ ہمارے پیر و مرشد کا کی قبر نبی، پتہ نہیں کیا کیا نبی وہ بھی بنایا ہے نہیں بنایا، جو دیکھ لے وہ اللہ کو دیکھ لے. تو میرے عزیز، قبر کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، تو صاحب قبر کو دیکھنا کس کو دیکھنا ہے؟ میرے بھائی آپ کہاں ہیں؟ اسلام کو آپ نے چلغوزہ سمجھا ہوا ہے؟ اسلام کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اپنی منمانی جو چاہے تعبیریں کرے، جو چاہے کہیں، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ہم کبڈیاں نہیں کھیلنے دیں گے، نہ نہ ہم تمہیں یہاں بھی روکیں گے، اور اس کے لیے ہماری گردن بھی چلی جائے، ان بدعقیدیوں کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک توبہ نہ کر لو، جب تک. اور یہ ہم کرتے رہیں گے، ہم مر بھی جائیں گے، آنے والی نسلیں کرتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی. لیکن ان خرافاتوں کو ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز روزے کی آڑ میں پنپنے نہیں دیں گے، پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمیں آپ کے مشورے کی قدر ہے. بے شک ہندوستان میں بہت سارے گمراہ ہیں، تو پھر آپ کیوں ٹولیاں بنا کے لندن امریکہ کے ٹور کرتے ہیں؟ آپ کیوں یہاں لوگوں کو ٹولیوں ٹولیوں میں تقسیم کر کر کے گھروں میں چپکے چپکے لوگوں کو دین کے نام پہ جمع کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے آدمی کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم فقیر ہیں؟ ہمارے آدمی نہیں ہیں؟ میرے بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ جی ہمیں ایس آئی ایم ایس آئی وہ اور جماعت اسلامی سے ہم نکل کر کے ہم تبلیغی جماعت میں آ گئے، کیا وہ برے تھے بےچارے؟ ایس آئی ایم والے برے ہیں، ایس آئی وہ والے برے ہیں، جماعت اسلامی والے برے ہیں. آپ اتحاد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور ان کو برا بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں برا؟ آپ اسی میں تھے تو آپ کو وہ کہتے تھے جاؤ قبر پر، وہ کہتے تھے کہ جاؤ بدعت اور خرافات کرو، بتاؤ ہم کو. آپ نے کیوں چھوڑا اس جماعت کو؟ آپ کے ہاں حق کا معیار کیا ہے؟ حق کا معیار اکثریت ہے؟ حق کا معیار اکثریت نہیں ہے، حق کا معیار قرآن و سنت ہے، حق کا معیار اللہ کا قرآن ہے، رب الرسول کا فرمان ہے. جو اس کے ڈھرے پہ آئے گا اور اس کے سلف کے طریقے اور منہج پر جماعت تیار کر کے چلے گا وہی حق پر ہے، اور اس طرح کے عمل ہے کہ نہیں؟ اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ 73 فرقوں 72 فرقوں میں سے ہے. اس فرقوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے والے، یہ ہر نبی کا فرمان ہے واضح طور پر. تو یہ ہے اصل چیز. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ کون سی جماعت اچھی ہے، قرآن و سنت والی جماعت سے بہتر بھی کوئی جماعت اچھی ہو سکتی ہے؟ جب قرآن و سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو قرآن و سنت سے کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے اوپر پکڑ کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والوں سے بھی کوئی بہتر جماعت اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی. اس لیے تمام جماعتوں کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو